بسم
الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابو النبي عن شعبة عن عبد الله بن ابي السلام قال سمعت الشعبي يقول جلست ابن عمر رضي الله عنه عن سنة فما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم. امام شعبی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں ایک سال تک رہا، میں نے نہیں سنا کہ سال بھر میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث یا کوئی بات بیان فرمائی ہو. یعنی ہے یہ بڑی تعجب کی بات کہ ایک شخص صحابی رسول کی خدمت میں پورا ایک سال گزارے اور سال بھر میں ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، ایسا سال بھر میں نہیں سنا. حالانکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بکثرت حدیث نقل کرتے ہیں، لیکن یہاں یہ ہے کہ سال بھر ایک حدیث بھی بیان نہیں کی. کیا وجہ؟ نمبر ایک، کثرت حدیث سے اپنے آپ کو یہ لوگ بچا کے رکھتے تھے، اس لیے کہ جب کثرت سے حدیث بیان کی جاتی ہے تو اس میں تحریف، تبدیلی، زیادتی اور نقصان کا خطرہ لگا رہتا ہے کہ کہیں حضور کے مبارک الفاظ میں تحریف نہ ہو جاوے، تبدیلی نہ ہو جاوے، زیادتی نہ ہو جاوے، کمی نہ ہو جاوے. اس لیے یہ لوگ بڑے احتیاط سے کام لیتے تھے اور سال سال بھر گزرتا تھا کہ ایک حدیث بھی حضور کے حوالے سے بیان نہیں فرماتے تھے. دیکھو، ایک ضابطے کی بات آپ نے مشکات شریف میں بھی پڑھی ہے، نخبہ میں بھی پڑھتے ہیں کہ صحابی اگر کوئی بات بیان کرے اور وہ غیر مدرک بالقیاس ہو تو ہم اس کو مرفوع حدیث کے درجے میں مانتے ہیں. اب یہ ہے کہ اس طرح کی بہت سی باتیں صحابہ کرام حضور کے حوالے سے بیان کرنے کی ہمت اور جرأت نہیں کرتے تھے، تو پھر وہ اپنے الفاظ میں اپنی طرف سے بات بیان کر دیتے تھے، پھر ان کے شاگردوں نے وہ روایت نقل کی، ہم تک پہنچ گئے. اب ہم تک پہنچی تو وہ صحابی رسول کا قول ہونے کی حیثیت سے پہنچی، لیکن وہ صحابی رسول کا قول کیسا ہے؟ قیاس سے ماورا ہے. تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہی ہوگا. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ انہوں نے خود کیوں یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ حدیث حضور سے سنی ہے؟ تو سیدھی سیدھی بات کہ کہیں حضور کے ارشاد عالی میں میری طرف سے تحریف، تبدیل، کمی بیشی نہ ہو جاوے، اسی لیے وہ احتیاط کے درجے کے اندر حضور کی طرف نسبت کر کے بیان کرنے سے احتیاط برتتے تھے. دوسری وجہ، حدیث میں کذب علی الرسول کے اوپر بڑی وعید آئی ہے، اس لیے یہ حضرات چاہتے تھے کہ کذب علی الرسول کی وعید سے اپنے آپ کو بچا لے رہے. کیونکہ آگے پورا باب مستقل آ رہا ہے کذب علی الرسول کے بارے میں، تو یہ حضرات ڈرے ڈرے رہتے تھے کہ کہیں ہم سے کذب علی الرسول صادر نہ ہو جاوے. इसलिए ये लोग कसरत से हदीस बयान नहीं करते थे। इन्होंने मामूल ये बनाया था कि हाजत शदीदा के वक्त पर हदीस बयान की जावे, कोई सख्त ज़रूरत पेश आवे उसी मौके पर हदीस बयान की जावे। जब तक काम चल सकता हो वहाँ तक बगैर बयान हदीस के काम चला लो, और हाजत शदीदा के वक्त पर हदीस बयान करो। फिर यहाँ सवाल पैदा होता है कि एक तरफ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बल्लिगु अन्नी वलव आया, मेरी तरफ से एक एक बात पहुँचाओ, फल युबल्लिगि शाहिदुल गाइब, और जो है कितमान इल्म पर भी वाहिद वारिद हुई है। फिर इन सहाबा किराम ने हदीस को बयान करने में किल्लत से काम क्यों लिया, हालांकि उनको बकसरत हदीसें बयान करनी चाहिए। और हदीस में भी है कि भाई शाहिद गायब को पहुंचा देवे, इस अम्र का भी तकाजा है कि हर बात ये लोग दूसरे को बयान कर देवे। तो उसका पहला जवाब ये समझो कि ये जो हदीसें हैं फल युबल्लिगि शाहिदुल गाइब, तो उसका एक मिक्सदाक है इंदस ज़रूरती, कि ज़रूरत के मौके पर हाजिर गाइब को हदीस पहुंचा दे दे, बिला ज़रूरत शाहिद गाइब को पहुंचाना ज़रूरी नहीं। तो इंदल हाजति व ज़रूरती इस हदीस को महमूल किया गया कि जब कभी कोई तकाजा हो, हाजत शदीदा हो, ज़रूरत हो, तो हदीस बयान करो। बाकी हदीस जो है किसी बुज़ुर्ग के मलफूजात नहीं है कि जब चाहे जब तुम जो है उसको बयान करते फिरो। दूसरा जवाब, इन हजरात ने इस अम्र को फ़र्ज़ किफ़ाया पर मामूल किया कि बल्लिगो अन्नी वलव आया और फल युबल्लिगो शाहिदुल गाइब, ये है फ़र्ज़ किफ़ाया का। हमारे सहाबा में कुछ हजरात है जो मुकसिरी ने रिवायत है, उन लोगों ने बयान कर दिया, वो सब की तरफ से काफ़ी है। हर हर आदमी कसरत से हदीस बयान करे ये कोई ज़रूरी नहीं। तो इन्होंने इस तरह के हुजूर के इरशादात को महमूल किया फ़र्ज़ किफ़ाया के ऊपर कि हमारे लिए फ़र्ज़ ऐन नहीं है। नंबर तीन, इस तरह की रिवायत को बल्लिगु यानी कि फल युबल्लिगि शाहिदुल गाइब बाज की कैद बढ़ा दो, यानी कि बाज बातें यानी कि बाज गाइबीन को ये बात पहुंचाना ज़रूरी है। तमाम के तमाम लोगों के सामने ये हदीस पहुंचाना ज़रूरी नहीं है, यानी जो गाइबीन में से बाज लोग हैं जिनके अंदर तुम तलब देखो, जिनके अंदर तलब सादिक पाओ, ऐसे लोगों को बयान करना हर कसो नाकस के सामने अल्लाह के नबी की हदीस को बयान मत करते रहना। तो इन्होंने इस रिवायत के अंदर लफ्ज़ बाज को मुकद्दर माना है, और बाज को मुकद्दर मान करके इन्होंने कहा कि भाई हर एक के सामने हर एक बयान करे ये कोई ज़रूरी नहीं है। एक बात इसमें यह भी है कि देखो, लोगों में दो तरह के लोग होते हैं। एक लोगों के पास इल्म है लेकिन वो अवाम में अपने इल्म को ज़्यादा वाज़े नहीं करते, खोलते नहीं हैं। दूसरे ये हैं कि जितना है वो बोलते रहते हैं, बयान करते रहते हैं, बल्कि इल्म से ज़्यादा भी बोल डालते हैं। दो तरह का तबका है अहले इल्म का। तो इन लोगों ने क्या सोचा, मोहतात हजरात ने, कि हमारे भाइयों में हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो जैसे लोग हैं, वो कसरत से लोगों को हदीस बयान कर देते हैं, बस उनका बयान कर देना काफ़ी है, हम बयान करने बैठे ये कोई ज़रूरी नहीं। तो जैसे कि कोई एक जमात होती है अहले इल्म की, उनकी तरफ से दो चार आदमी तर्जमान बन कर के बातें पहुंचा देवे, बयान कर देवे, तो बाकी लोग उसको काफी शाफी समझते हैं। तो आम सहाबाए किराम ने हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो जैसे हजरात के हदीस के बयान करने को काफी समझा, इसीलिए हरेक ने हदीस को कसरत से बयान करने का सिलसिला जारी नहीं फरमाया। अब सवाल ये है ना कि सारे लोग एहतियात कर रहे हैं कि कमी बेशी न हो जावे, तहरीफ तब्दीली न हो जावे, और हजरत अबू हुरैरा क्यों कसरत से रिवायत बयान करें, और जो मुकसिरीन सहाबा है वो क्यों कसरत से रिवायत बयान करें। तो कहा हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी, जो वाकया हदीस में है, वो सीने से चादर में लपेट कर अपनी सीने के साथ लगा दिया, तो उनके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी, इसीलिए उनका हाफजा बहुत मजबूत था, इत्कान भी बहुत मजबूत था, इसीलिए निसियान और खलत मलत का कोई खतरा नहीं था। इसीलिए हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला उन्होंने कसरत से रिवायत को बयान किया। जी
قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول إنا كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما إذا ركبتم الصعب والزلول فهيهات.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ہم حدیث پاک کو یاد کیا کرتے تھے، یعنی ہم لوگوں کا معمول تھا کہ ہم بکثرت حدیث کو یاد کیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ حفظ حدیث کا یہ مبارک سلسلہ دور صحابہ سے امت میں آج تک رائج ہے، جس طریقے سے لوگ قرآن مجید کے حفظ کو ایک سعادت سمجھتے ہیں، اس طرح حفظ حدیث بھی ایک بڑی سعادت کی چیز ہے۔ تو کام حدیث کو یاد کیا کرتے تھے، اور حدیث یاد کی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی حدیث شریف اس قابل ہے کہ اس کو یاد کرنا چاہیے، اس کے یاد کرنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اس کو یاد کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر کیا ہونے لگا؟ وَأَمَّا اِذَا رَقِبْتُمُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ، سو جب تم نے ہر سخت اور نرم سواری پر سوار ہونا شروع کر دیا، تو اب یہ سلسلے دور اور بعید ہو گئے۔ دو ترجمے ہیں رَقِبْتُمُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ کے، ایک ترجمہ جب تم نے سخت اور نرم سواری پر سوار کرنا شروع کر دیا تو یہ مبارک سلسلے دور ہو گئے، دوسرا ترجمہ جب تم نے سخت اور نرم زمین پر چلنا شروع کر دیا تو پھر یہ حفظ حدیث کا سلسلہ کم ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ حدیث شریف کے اندر ناقابل اعتبار، ناقابل اعتماد راویوں سے حدیث سننا شروع کر دیا، لہذا اب احتیاط برتنے کا زمانہ آ گیا کہ بھائی پہلے تو معتبر ثقہ حضرات صحابہ سے لوگ حدیث سن کے یاد کرتے تھے، اب تو دور تابعین ہی کے اندر حدیث کو گھڑنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، بناوٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا، ہر کس و ناقص نے حدیث کو بیان کرنا شروع کر دیا، اسی لیے اب رک گئے کہ بھائی اب ہر ایک کی حب سے حدیث سن کر کے یاد مت کرو، جو مجہول راوی ہو، ضعیف راوی ہو، قابل قبول نہ ہو، ایسے لوگوں سے حدیث کو ہرگز سنو بھی مت، اور ایسے لوگوں سے سن کر کے حدیث کو یاد بھی مت کرو۔ تو کہا جب سے یہ سلسلہ آیا تب سے حفظ حدیث کے سلسلے کے اندر بڑی رکاوٹ آ گئی۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں پھر شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کی خلافت کے زمانے میں پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تک کسی نے حدیث گھڑنے کی ہمت نہیں کی. وہاں تک حدیث شریف کا سلسلہ مضبوط لوگوں سے چلتا رہا, کسی میں جرأت نہیں تھی کہ وہ اس مبارک دور میں حدیث گھڑے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے بعد, آپ کی شہادت کے بعد, دو طبقے نے حدیث گھڑی, ایک تابعین نے اور دوسرے تبع تابعین نے. تابعین اور تبع تابعین میں جو جہلا تھے, ان جاہلوں نے حدیث شریف کو گھڑنے کا سلسلہ شروع کیا, اور ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے بڑی تعداد میں حدیث گھڑی. ایک شخص کا نام ملتا ہے عبد الکریم ابن ابی الاوجا کا, اس نے 4000 حدیثیں گھڑی تھی. اس کو پکڑ کے لایا گیا, قتل کیا گیا, تو اس نے قتل سے پہلے خود اقرار کیا کہ میں نے 4000 حدیثیں گھڑی ہے, وضع کی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وضع حدیث کی ضرورت کیا پڑی ان لوگوں کی, کیوں انہوں نے حدیث کو وضع کرنے کا سلسلہ شروع کیا؟ تو وضع حدیث کے اسباب بھی ذہن میں رکھو. پہلا سبب حدیث وضع کرنے کا, گھڑنے کا, موضوع روایت کا, نمبر ایک, بدعت کی تائید, یعنی اپنے غلط عقیدے اور غلط اعمال کی تائید کے لیے لوگوں نے حدیث کو گھڑنا شروع کر دیا. آج بھی یہ سلسلہ ہے, جن کے عقیدے غلط ہوتے ہیں, جن کے اعمال غلط ہوتے ہیں, بدعت والے عقیدے اور اعمال ہوتے ہیں, وہ لوگ حدیث کو اپنے غلط عقیدے اور غلط اعمال کی تائید میں وضع کرتے ہیں. نمبر دو, بادشاہ کی دل جوئی حاصل کرنے اور ان سے دنیاوی فوائد حاصل کرنے. عمرہ بادشاہ, ان کی دل جوئی اور ان سے تحائف اور ہدایا وصول کرنے کے لیے حدیث گڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا. نمبر تین, زاہدوں نے ترغیب اور ترہیب کے لیے حدیث گڑھنا شروع کر دیا. یہ زاہدوں کے طبقے نے بھی اس طرح نقصان پہنچایا. انہوں نے کہا کہ لوگوں میں اعمال کی رغبت ہوئے, اسی لیے عمل کی لائن کی حدیثیں گھڑو. لوگوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے, ڈرانے کے لیے وعید کی حدیثیں گھڑو, اسی لیے ان زاہدوں نے اس طریقے سے حدیث گھڑنے کا سلسلہ شروع کیا. یہ تین بڑے بڑے بنیادی اسباب ہے کہ جن کی بنیاد کے اوپر حدیث شریف گھڑنے کا سلسلہ شروع ہوا. لیکن ایک اصولی بات ذہن میں رکھنا, حدیث شریف کو گھڑنا اور موضوع روایت کو نقل کرنا دونوں حرام کام ہے. گھڑنا بھی حرام کام اور اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا بھی حرام کام, الا یہ کہ کوئی آدمی تنبیہ کے لیے موضوع حدیث بیان کرے تو جائز ہے. تنبیہ کا کیا مطلب؟ لوگوں کو بتلانے کے لیے کہ بھائی الباذن جان لما وکیل لہو موضوع روایت ہے, اس طرح لوگوں کو متنبہ کرنے کے واسطے اگر کوئی بیان کرے تو یہ جائز ہے. باقی تنبیہ کے بغیر موضوع حدیث کو بیان کرنا یہ بھی حرام کام بتلایا گیا ہے. اس کے بعد سمجھو لفظ صعب اور ذلول کو. صعب کا ایک معنی ہے شرکش اونٹنی, اور ذلول کا معنی ہے مطیع فرما بردار تابع اونٹنی. اس لیے ترجمہ سواری کا کیا گیا, لغوی معنی ہے اونٹنی. اب حدیث شریف کو دیکھو، لفظ کو ملاؤ کہ جس طریقے سے سرکش اونٹنی پر سوار ہونے والا اپنی منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتا، اسی طریقے سے جھوٹی حدیث کے ذریعے کوئی بھی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. یہ ایک مطلب ہے. اور ذلول کا مطلب کیا؟ متی اونٹنی، فرما بردار اونٹنی. تو اب مطلب کیا ہوگا؟ متی اور فرما بردار اونٹنی انسان کو منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے، اسی طرح صحیح حدیث بھی انسان کو جنت تک پہنچا دیتی ہے. یہ ہیں ان دونوں لفظ کے معنی. دوسرا معنی دیکھو، صعب سے لے لو سخت زمین کو، جو زمین سنگ پتھریلی ہو، سخت زمین ہو، اور ذلول سے لے لو نرم زمین کو. تو اب معنی کیا ہوگا؟ اگر تم سخت زمین پر چلو گے اور نرم زمین پر، یعنی جو روایت قبول کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ ہے سخت زمین کے مشابہ. اب ظاہر ہے کہ جو سخت زمین ہوتی ہے اس پر کوئی آدمی بیج ڈالے، کھاد ڈالے، پانی ڈالے، محنت کرے، تو ابھی اس کو پھل ملتے نہیں ہیں، اس کی محنت ضائع اور بیکار ہو جاتی ہے. بالکل اسی طریقے سے ناقابل اعتماد اگر راویوں سے روایت لے کر کے اس نے عمل کرنا شروع کر دیا تو اس کا عمل رائیگاں ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا. اللہ کی رضا تک اس کو لے جانے کا ذریعہ، یعنی رضا الہی اور جنت کا حصول جو اصل ثمرہ ہے، وہ اس کو حاصل نہیں ہوگا. تو تم ناقابل اور قابل ہر طرح کی روایتیں لینا شروع کر دو گے، کوئی تمیز نہیں کرو گے، کوئی فرق نہیں کرو گے، تو اس سے تمہارا کام بنے گا نہیں. جس طرح سخت زمین پر بیج، کھاد، پانی، ثمرہ حاصل نہیں ہوتا. ہاں نرم زمین ہوگی، وہاں محنت کرو گے، کاشت کرو گے، تو ثمرہ ملے گا. یہی حال ہے صحیح قابل اعتماد راویوں سے سنی ہوئی حدیث، اگر اس کو لوگے اور اس پر عمل کرو گے تو تمہارا کام بن جائے گا. گویا اس جملے نے یہ بتلا دیا کہ حدیث شریف کو بیان کرنے میں افراد تفرید سے اپنے آپ کو بچانے کی بہت ضرورت ہے. بعض لوگ تفرید کا شکار ہے کہ ضرورت کے موقع پر بھی روایت بیان نہیں کرتے، وہ بھی غلط کام کرتے ہیں. بعض لوگ افراد کا شکار ہیں کہ ہر طرح کی حدیثیں بیان کرتے چلے جائیں گے، وہ بھی غلط کام کرتے ہیں. حدیث کے بیان کرنے کے اندر افراد اور تفرید سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور معتمد قابل اعتماد نیک لوگوں سے اس حدیث کو نقل کرنا چاہیے. اس کے بعد لفظ ہیں فہیہات. اب ہیہات دور رہنے کے معنی کے اندر آتا ہے. یہاں کیا معنی کریں گے؟ نمبر ایک، نالائق مخاطبوں کی وجہ سے اخذ حدیث کا معاملہ دور ہو گیا. نالائق مخاطبوں کی وجہ سے، یعنی حدیث جو لوگ سننے آتے ہیں وہ ناقابل اعتماد ہے، اس قابل نہیں کہ ان کو حدیث سنائی جائے. ایسے لوگوں کی وجہ سے حدیث شریف یاد کرنے کا سلسلہ رک گیا، موقوف ہو گیا. دوسرا مطلب سمجھو، فہیہات کذب کی وجہ سے ہر ایک سے روایت قبول کرنا دور ہو گیا. یعنی بیان کرنے والا جھوٹا، اس کے سچ پر ہمیں اعتماد نہیں ہے، اس لیے ایسے لوگوں کے وجود میں آنے کی وجہ سے حدیث شریف کو سننے، سنانے، یاد کرنے، کرانے کا سلسلہ موقوف ہو گیا، اور لوگ اس سے دور رہنے لگے اور اپنے آپ کو بچانے لگے. خلاصہ یہ نکلا کہ جب تک سننے والے معتمد تھے, سنانے والے بھی معتمد لوگ تھے, وہاں تک یہ سلسلہ برابر چلتا رہا. جب سنانے والے بھی ناقابل اعتماد ہو گئے, سننے والے بھی ناقابل اعتماد ہو گئے, تو سننے سنانے دونوں کا سلسلہ کم ہو گیا, حدیث کو یاد کرنے کرانے کا سلسلہ کم ہو گیا, اور لوگ اس سے اپنے آپ کو بچانے اور دور ہونے لگے. اب اس میں ایک بات یہ ہے کہ بھائی اس طریقے سے لوگ کریں گے تو پھر حدیث شریف کی تعلیم اشاعت کا سلسلے کا کیا ہوگا. تو شرح فرماتے ہیں کہ دیکھو, غلط حدیث امت میں عام ہو, موضوع حدیث امت میں عام ہو, اس کے مقابلے کے اندر تو حدیث شریف عام نہ ہو وہ بہتر ہے. کہ بھائی چند ہی لوگ حدیث یاد کرنے والے, حدیث سننے سنانے والے, حدیث کی اشاعت کرنے والے بہت کافی شافی ہے, بس وہ صحیح سننے سنانے والے ہو, یاد کرنے کرانے والے ہو, قابل اعتماد ہو, بھلے چند ہو کافی ہے. بمقابل اس کے کہ حدیث یاد کرنے کرانے سننے سنانے کا سلسلہ بہت بڑھ جاوے لیکن روایت موضوع ناقابل اعتماد, سنانے والے ناقابل اعتماد, سننے والے, تو اس سے بہتر تو تعلیم کا سلسلہ روک دو. اس لیے کہ تعلیم کا سلسلہ روک دو گے تو کیا ہوگا کہ وہ موضوع حدیث پھیلنا رک جائے گی, جھوٹی حدیث پھیلنے کا سلسلہ رک جائے گا, موقوف ہو جائے گا. اور یہ بہت بہتر طریقہ ہوگا کہ موضوع حدیثوں کو امت میں عام ہونے سے بچانا ہے. تو گویا اول صدی کے نصف تک فن حدیث کو وضع کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی, لیکن جب پہلی صدی کا نصف ہوا تو پھر فن جراح تعدیل وجود میں آیا, چونکہ اب حضرات صحابہ دنیا سے اٹھنے لگے اور تابعین کے اندر وہ بہت سے لوگ ایسے آئے کہ جنہوں نے وضع کا سلسلہ شروع کیا, تو اب فن حدیث کو وضع کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ بھائی سنانے والا کون ہے, اس کے عقیدے کیسے ہیں, اس کے اعمال کیسے ہیں, اس کی دیانت امانت کیسی ہے, یہ سب چیزیں وضع کرنے کی ضرورت پیش آئی تاکہ یہ مبارک سلسلے کے اندر گڑبڑیاں داخل نہ ہو جاوے. جی
فقال أتدرون لما مشيت معكم؟ قال قلنا لحق صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق الأنصار. قال لكني مشيت معكم لحديث أردت أن أحدثكم به, فأردت أن تحفظوا لمن شاي معكم, إنكم تقدمون على قوم للقرآن في سرورهم حديث كحديث الجبل, فإذا رأوكم مدوا إليكم على قوم, وقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم, فأقلوا رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنا شريفكم.
يه قرظہ ابن کعب فرماتے ہیں کہ ہم کو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنر بنا کر کے بھیجا کوفہ کی طرف, اور جب ہم کو گورنر بنا کر کے بھیجا, وشیعانا ہماری مشایعت اختیار کی, یعنی روانگی کے وقت دور تک ہمارے ساتھ چلے. معلوم ہوا کہ کسی کو دور تک الوداع کرنے کے لیے جانا یہ بھی ثابت ہے, خصوصاً جب کہ وہ کسی دینی مقصد سے جا رہے ہو, جیسے حاجی جا رہے ہیں, جماعت جا رہی ہے, طلبہ مدرسے میں حصول علم کے لیے جا رہے ہیں, کوئی خانقاہ میں جا رہا ہے تو اس کو ریلوے اسٹیشن تک پہنچا دو, ایئرپورٹ تک پہنچا دو, بس اسٹینڈ تک پہنچا دو, ہائی وے تک پہنچا دو, یہ ثابت ہے صحابہ کرام کے ساتھ. تو حضرت عمر امیر المومنین ہونے کے باوجود باقاعدہ چلے ہمارے ساتھ, کہاں تک چلے؟ ایک جگہ تک جس کو سیرار کہا جاتا ہے، یہ مدینہ کے قریب میں ایک جگہ کا نام ہے، وہاں تک حضرت عمر ان کو الوداع کرنے کے لیے چلے. اب جب ساتھ چلے تو حضرت عمر نے ایک سوال کیا ان لوگوں کو جن کو روانہ فرما رہے تھے، ان کو، اتدرون لما مشیت معکم، تم جانتے بھی ہو میں کیوں تمہارے ساتھ چلا ہوں، یعنی میرا تمہارے ساتھ چلنا کس حکمت سے، کچھ جانتے بھی ہو تم؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ ہم چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اسی لیے صحابیت کے احترام کے اندر آپ ہمارے ساتھ چلے ہو. نمبر دو، ہم انصار مدینہ میں سے ہیں، اسی لیے اس کے تقاضے سے آپ ہمارے ساتھ چلے ہو. گویا تین سبب جمع ہو گئے ہمارے ساتھ چلنے کے، ایک تو دینی کام کے لیے ہماری روانگی ہو رہی ہے، اسی لیے جیسے حضرت معاذ کو حضور نے دور تک چل کے الوداع کیا تھا، اس طرح آپ ہم کو الوداع کرنے آئے. دوسرا یہ کہ صحابیت کے اعزاز سے، اور تیسرا یہ کہ انصار ہونے کی وجہ سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات اور بڑھائی اس میں، کیا فرمایا؟ لیکن میں تو تمہارے ساتھ چلا ہوں ایک حدیث کی وجہ سے، میں نے ارادہ کیا کہ تم میں اس کو تمہارے سامنے بیان کروں، یعنی مدینہ سے روانگی کے وقت کے اوپر میں تمہارے سامنے وہ حدیث بیان کروں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس حدیث کو یاد کر لو میرے تمہارے ساتھ چلنے کی برکت سے. یعنی میں تمہارے ساتھ چلا، روانہ کرنے آیا، اس کی نسبت سے تم اس حدیث کو یاد کر لو. یعنی ایسی چیزیں لوگ یاد رکھتے ہیں کہ بھائی جب ہم مدرسے سے جا رہے تھے اور الوداعی ملاقات کرنے کے لیے حضرت معتم صاحب کے پاس گئے تو حضرت نے دروازے تک ہم کو چھوڑنے کے لیے آئے، اور راستے میں چلتے چلتے ہم کو یہ نصیحت کی تھی. لوگ اس نسبت سے یاد رکھتے ہیں، حالانکہ آج سال بھر میں 100 اعلان آئے ہو اور اس کو گھول کے پی گئے ہو، لیکن الوداع کے وقت کے اوپر چلتے 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 جو بات ہوتی ہے اس کو لوگ یاد رکھتے ہیں. تو کہا کہ میں تم کو اس لیے الوداع کرنے کے لیے آیا تاکہ میں تم کو یہاں اس موقع کی مناسبت سے ایک حدیث سناؤں اور تم اس کو یاد رکھ لو، اس لیے میں تم کو یہ بات عرض کرتا ہوں. انکم تقدمون علی قوم للقرآن فی صدورہم حزیز کا حزیز المرجل، تم ایسی قوم کے پاس پہنچ رہے ہو کہ ان کے سینوں کے اندر قرآن کے لیے ایک جوش ہے جیسے کہ ہانڈی کو جوش آتا ہے. یعنی اب تم کوفہ جا رہے ہو، کوفہ اس زمانے میں نیا نیا شہر آباد ہوا تھا عراق میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، کا وہاں لوگ جو بستے ہیں تابعین، وہ لوگ قرآن کے بڑے مشتاق لوگ ہیں، یعنی ان کے دل میں ایک جذبات موجزن ہے، ایک جوش و خروش ہے کہ صحابہ آ رہے ہیں، مدینہ سے جماعت آ رہی ہے اور وہ ہم لوگوں کو کچھ سکھائیں گے، ہم کو دین پہنچائیں گے، قرآن سنائیں گے. تو وہاں جو لوگ ہیں نا، وہ لوگ ایک بڑی جوشیلی کیفیت میں ہیں تم سے کچھ سننے کے واسطے، تم سے استفادہ کرنے کے واسطے. جیسے کہ پتہ چل جائے فلاں مد ذلہ العالی دامت فیوزہم ادام اللہ ذلالہم تشریف لا رہے ہیں، تو کیسے سب مشتاق ہو جاتے ہیں کہ چلو وہ آئیں گے، ہم ان سے استفادہ کریں گے، ایک جوش و خروش ہوتا ہے. تو اس طریقے سے وہاں کوفہ کے اندر جو مجمع ہے ان کو قرآن تم سے سیکھنے کا ایک جوش ہے، ایک خروش ہے. لیکن تم کیا کرنا، فَإِذَا رَأَوْكُمْ، جب وہ طالبین صادق تم کو دیکھیں گے تو تمہاری طرف شوق سے اپنی گردنوں کو لمبا کریں گے. کہ جب جیسے تم پہنچو گے تو چونکہ تمہارے ساتھ مدنی نسبت لگی ہے کہ مدینہ سے تم جا رہے ہو، صحابیت کی نسبت لگی ہوئی ہے، انصار کی نسبت لگی ہوئی رہے، اور امیر المومنین بھیج رہے ہیں، یہ نسبت لگی ہوئی ہے، لہذا وہ لوگ گردنیں لمبی کریں گے پوری طلب میں کہ آپ لوگ کیا فرماتے ہو، کیا ارشاد فرماتے ہو. یعنی آپ کے الفاظ کو وہ لوگ جو ہے جھیل لیں گے، اس کو زمین پر گرنے نہیں دیں گے. اور گردن لمبی کرنے کا مطلب کیا؟ تم سے دین سیکھے, تمہاری بات کی اطاعت کرے, تمہارے فیصلے کے اوپر جو ہے وہ لوگ راضی ہو جائے پورے شوق اور پوری خوشی کے ساتھ. ان کے اندر ایک کمال طلب ہے اور قرآن اور نبی کی حدیث کی عظمت ہے ان کے دلوں کے اندر. اسی لیے اب تم کیا کرنا؟ وقالو, وہ لوگ تو نعرے لگائیں گے جوش و خروش میں, کہیں گے اصحاب محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آ گئے, اب وہ ہم کو حدیث سنائیں گے, قرآن سنائیں گے, حضور کی باتیں سنائیں گے. پرجوش تمہارا استقبال ہوگا صحابی ہونے کی وجہ سے. لیکن یاد رکھو, فَأَقِلُّ الرِّوَایَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں جا کر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں کم بیان کرنا, یعنی محتاط انداز میں حدیث بیان کرنا. یہ نہیں کہ مسند واس پر بیٹھ گئے, مسند درس پر بیٹھ گئے, مسند تدریس پر بیٹھ گئے تو جا کر کے رتب و یابس جو آیا وہ سنانا تم شروع کر دو. بہت احتیاط سے, تول تول کر کے, حضور کے حوالے سے کم حدیثیں تم ان لوگوں کو بیان کرنا. دیکھو یہ ہے امیر المومنین کی تربیت. ورنہ ہوتا کیا ہے, آدمی جب ایسے مجمع میں جاتا ہے جہاں ناواقف لوگ ہوئے, جہاں طالبین صادقین ہوئے, تو وہاں انسان اپنے آپ کو امام وقت سمجھتا ہے, مرشد کامل سمجھتا ہے, مقام اجتہاد سے بھی اوپر کے درجے پر سمجھتا ہے, اور پتہ نہیں وہاں جا کر کے آدمی کیا کیا بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن حضرت عمر نے جو ہے کتنی بڑی پکڑ لگائی ان کے اوپر کہ بھائی دیکھو وہاں جا کر حضور کے حوالے سے حدیث کم سے کم بیان کرنا, زیادہ حدیث بیان شروع کر مت دینا. کیوں حضرت عمر نے یہ تاکید فرمائی؟ اس لیے کہ کثرت سے حدیث بیان کرو گے تو پھر احتیاط نہیں رہے گا, الفاظ میں کمی بیشی ہو جائے گی, تحریف تبدیل کا خطرہ لگا رہے گا. اسی لیے کم سے کم تم لوگ روایت بیان کرنا. یہ خاص تاکید حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمائی. پھر کیا فرمایا؟ ثم انا شریککم, اگر میری بات پر تم نے عمل کیا جو نصیحت میں تم کو کر رہا ہوں, تو میں تمہارا شریک ہوں. میں تمہارا شریک ہوں, کیا مطلب تمہارا شریک ہونے کا؟ نمبر ایک, اگر تم نے میری نصیحت پر عمل نہیں کیا اور وہاں جا کر کے کثرت سے حدیث بیان کرنا شروع کر دیا, تو میں تم سے بالکل بری اور بے تعلق ہوں. پھر میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں. جب میری نصیحت پر عمل نہ کرو اور وہاں جا کے کثرت سے حدیث بیان کرنا شروع کر دو, تو پھر میرے اور تمہارے درمیان کے اندر کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا, چونکہ میری بات نہیں مانی, اب کیا تم سے میں تعلق رکھوں. نمبر دو, شریککم کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم میرے شریک بن جاؤ اور میری طرح تم حدیث کثرت سے بیان نہ کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ کم سے کم حدیث بیان کرنے والوں میں. مکثرین میں حضرت عمر کا شمار نہیں ہے, کم حدیث بیان کرنے والوں میں. اگر میری نصیحت پر تم نے عمل کیا تو تم میرے شریک کہلاؤ گے, یعنی قائم قلت سے روایت کو بیان کرنے کے اندر. تیسرا مطلب سمجھو, تم میرے شریک ہو جاؤ گے اجر اور ثواب کے اندر, چونکہ میں نے تم کو ایک بھلے راستے کی طرف رہنمائی کی, کہ حدیث کم بیان کرنا اور احتیاط سے کام لینا، تو اگر تم لوگ میری نصیحت پر عمل کر کے احتیاط سے کام لوگے تو تم کو بھی ثواب ملے گا، اور وَدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَائِلِهِ، میں بھی تمہارے ساتھ ایک نیکی کے کام میں شریک رہبری کرنے کی وجہ سے اسی لیے ثواب میں بھی شامل ہو جاؤں گا. تم میری نصیحت پر عمل کر کے ثواب کماؤ، میں تم کو نصیحت کر کے ثواب کماؤں، ہم دونوں آپس میں ثواب کمانے کے اندر شریک ہو جائیں گے. کہتے ہیں اس روایت کی بنیاد پر کہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے شخص ہے جنہوں نے نقل حدیث کے لیے ضبط اور اتقان کو ضروری قرار دیا ہے، پہلے شخص ہے. اور ظاہر ہے کہ ان سے پہلے ایسی کوئی ضرورت محسوس بھی نہیں کی گئی، حضور کے دور میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، صحابۃ کلہم عدول. پھر دور صدیقی کے اندر اتنی خیر تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہے کہ جنہوں نے بیان حدیث کے لیے بیان کرنے والے میں ضبط اور اتقان کو ضروری قرار دیا، گویا کہ فن حدیث کے واضح یعنی نقد و جرح، صحت و سقم جو کہی جاتی ہے، اس کے واضح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. اور آپ نے جو کم روایت بیان کرنے کا ارشاد فرمایا یہ اسی وجہ سے تھا کہ حدیث شریف کو بے احتیاطی سے بچانا اور بے جا گھڑنے سے، افتراء سے بچانا، اس مقصد سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث زیادہ بیان کرنے سے منع فرمایا، خاص تاکید فرمائی. بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنے محتاط تھے، جیسے کہ پیچھے بھی ایک واقعہ گزر چکا کہ حضرت عمر کے سامنے کسی صحابی کسی بھی اگر کوئی حدیث سامنے آتی تو فرماتے گوالا، صحابی کو بھی فرماتے گواہ لے کر کے آؤ کہ تم نے یہ حدیث حضور سے سنی ہے، ورنہ کوڑا بتاتے تھے کہ دیکھو یہ میرا کوڑا تیار ہے. صحابہ کے ساتھ بھی ان کا تو یہ معاملہ تھا. تو آپ جو ہے صحابہ کرام سے حدیث کے معاملے میں گواہ طلب کر دیں تو غیر صحابہ سے تو بدرج اولا آپ احتیاط برتیں گے کہ بھائی تم کو تو حدیث بیان کرنے میں اکمل ترین احتیاط سے کام لینا چاہیے. اور دوسری ایک حکمت یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جس کوفہ کے باشندوں کی طرف آپ یہ وفد بھیج رہے ہیں ان کو ابھی اول قرآن سکھانے کی ضرورت ہے کہ پہلے وہ قرآن کی ضروری مقدار سیکھ لے رہے، بعد میں وہ حدیث پاک کی طرف توجہ دے رہے کہ اب جا کر کے ابھی تم نے حدیث بیان کرنا شروع کر دی تو یہ لوگ حدیث میں مشغول ہو جائیں گے، حالانکہ اول ضرورت ہے جا کر کے پہلے ان کو قرآن یاد کراؤ. تو حضرت عمر کا ان کو کثرت حدیث سے منع کرنا قرآن کی تعلیم کے لیے تھا، چونکہ نیا مجمع تھا، نئے نئے ایمان والے لوگ تھے، اول ان کو قرآن کی ضروری صورتیں یاد کراؤ پھر ان کو حدیث شریف کی طرف توجہ دلوانا. اس لیے حضرت عمر نے کثرت حدیث بیان کرنے سے منع فرمایا. اور بعض حضرات نے اس کی ایک توجیہ ایک انوکھی یہ بھی کی ہے کہ حضرت عمر یہ چاہتے تھے کہ کم حدیث بیان ہو اور گہرائی زیادہ حاصل ہو، اس لیے کہ متن کم ہوگا تو لوگ اسی متن میں تفقہ سمجھ گہرائی زیادہ حاصل کریں گے، اور متن کی کثرت ہو جائے گی تو تفقہ تدبر گہرائی تعمق میں کمی آ جائے گی. تو حضرت عمر یہ چاہتے تھے کہ حدیث کم بیان ہو لیکن اس حدیث کے ہر ہر لفظ کو مصداق کو اچھی طرح سمجھ لے وے، اچھی طرح اس میں تدبر اور غور کر لے وے، پوری گہرائی اور گیرائی سے اس حدیث کا علم حاصل کر لے وے. تو روایت کم ہو لیکن اچھی طرح سمجھی ہوئی ہو. حضرت عمر کا یہ مقصد ہے. ظاہر ہے کہ اگر بکثرت حدیث بیان کرنا شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا, سمجھ میں آیا تو بھی چلو, نہ سمجھ میں آیا تو بھی چلو, یہ حل ہو جائے گا کہ سمجھے تو بھی کیا, نہ سمجھے تو بھی کیا. اسی لیے حضرت عمر نے فرمایا بھائی کم حدیث والا رکھو نہیں جا کے, تاکہ لوگ اس کو اچھی طرح سمجھے, اس کی گہرائی میں جاوے اور اس کو اچھی طریقے سے سمجھ کر کے عمل کرنے والے بنے. چلو یہ صاحب ابن یزید کہتے ہیں کہ میں حضرت سعد ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ سے لے کر مکہ تک سفر میں ساتھ رہا. اس زمانے میں تقریباً 8 دن کا یہ سفر ہوتا تھا مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ کا. تو کہا اتنا لمبا میں نے 8 دن کا سفر ساتھ میں کیا حضرت سعد ابن مالک کے ساتھ, لیکن پورے سفر کے اندر بھی ایک مرتبہ میں نے نہیں سنا کہ وہ بیان کرتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی انہوں نے سنائی ہو. کیسا معاملہ کہ 8 دن سفر میں مسلسل رات دن ایک ساتھ ہے, پھر بھی سفر میں انہوں نے ایک حدیث بھی حضور کے حوالے سے نہیں سنائی. کتنا احتیاط اندازہ لگا. باقی عامتاً سفر میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی فارغ البال ہوتے, کام کیا چلنا, قطع مسافت, منزل پر پہنچنا, تو اب آدمی راستے میں ہر طرح کی باتیں کرتا ہے, اور یہ تو صحابہ کا مجمع ہے تو ظاہر ہے کہ حضور کی باتیں ہی سنائیں گے. لیکن ان لوگوں میں احتیاط اتنا تھا حضور کی باتوں کو سنانے میں کہ 8 دن کے سفر کے دوران ایک حدیث بھی نہیں سنے. کس قدر ان کے اندر احتیاط ہوتا اندازہ لگاؤ. اور آج تو جو ہے ایک حدیث میں یوں آیا, ایک حدیث میں ایسا آیا, اور جو ہے لوگ یعنی اس زمانے میں بھی ایک مستقل موضوعات جمع کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ہمارے پرانے اکابر نے موضوعات پر کتابیں لکھی نا, ابن جوزی کی موضوعات ہے, دوسرے حضرات کی بھی موضوعات کے موضوع پر مستقل کتابیں, انہوں نے موضوع روایتیں جمع کی ہے. تو اس دور کے اندر بھی موضوعات جمع کر کے امت کے سامنے لانے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ سب من گھڑت حدیثیں ہیں, اللہ کے واسطے اس کو مت بیان کرو, اس کو مت چلاؤ, یہ کام آپ لوگ کرو موضوعات کے اوپر. کہتے ہیں کہ جن صحابہ کرام نے لمبی عمریں پائی, ایک حدیث موضوع بتلا دوں آپ کو جو آپ نے بکثرت سنی ہوگی. حجت الوداع کے موقع پر جس صحابی کا گھوڑا جس جہت میں تھا انہوں نے حضور کا ارشاد سنتے ہی گھوڑے دوڑا دیے. سنا ہے کہ نہیں سنا ہے کہ جیسے حضور نے حجت الوداع میں فرمایا بلغوا عنی ولو آیا فلیبلغ الشاہد الغائب, تو کہا جس صحابی کا گھوڑا جدھر تھا کھڑا ہوا جس طرف تھا وہ ادھر دوڑا دیا انہوں نے, یعنی رخ بھی نہیں بدلا انہوں نے. کسی کتاب میں دیکھی یہ روایت آپ نے, اور ابھی آپ حدیث پڑھ رہے ہو کہیں نظر آوے تو مجھے بتلا دینا, میرے علم میں اضافہ ہوگا, آپ کا شکریہ ہم ادا کریں گے. آپ کو معلوم ہے کہ حجت الوداع کے بعد پورا مجمع مدینۃ المنورہ آیا, جو لوگ یمن سے آئے تھے وہ یمن واپس گئے, دوسرے حضرات جو جہاں کے تھے وہ وہاں گئے, باقی پورا مجمع مدینہ واپس آیا. کسی نے جو ہے گھوڑے کا مجھ ادھر تھا ادھر دوڑا نہیں دیے. میں کہا پوری دنیا میں صحابہ پھیل گئے اور کونے کونے میں قبر بنا ڈالی, وہیں حجت الوداع سے ہی سب روانہ ہو گئے تھے, تو گویا مدینہ خالی ہو گیا بعد کے دنوں کے اندر. اب جو حضرات لمبی عمر پانے والے تھے بعد کے دور میں لوگوں نے ان کے وجود کو غنیمت سمجھا, اس لیے کہ جب صحابہ دنیا سے اٹھتے چلے گئے اور جو چند صحابہ لمبی عمر والے دنیا میں باقی رہے ان کے وجود کو بعد کے تابعین نے بڑا غنیمت سمجھا اور لوگوں نے ان کی طرف رجوع شروع کیا. اب جب رجوع لوگوں کا شروع ہوا تو پھر ان لوگوں نے لوگوں کو حدیث بیان کرنا شروع کیا. تو کیوں بیان کیا بات کے صحابہ نے, لمبی عمر والوں نے؟ اس لیے کہ صحابہ اٹھ گئے. خلافت راشدہ میں جو جنگیں ہوئی, بکثرت صحابہ شہید ہوئے جنگ یمامہ کے موقع کے اوپر. اب بات کے دور میں بہت کم حضرات رہ گئے, لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں, بھئی حضور کی کوئی بات سناؤ, حضور کی کوئی بات سناؤ. اب ان کو ڈر ہوا کہ نہیں سنائیں گے تو کتمان علم کا گناہ ہوگا. اس لیے لمبی عمر پانے والے صحابہ کرام نے کتمان علم سے بچنے کے لیے, لوگوں کے رجوع کے بڑھنے کی وجہ سے حدیث بیان کرنا شروع کیا. اس لیے تفسیر حدیث ان کی ذریعے سے وجود میں آئی. اور ایسے اگر دیکھنے جا رہے تو شرا ایک بڑی پتے کی بات لکھتے ہیں کہ یہ مکثرین صحابہ جو کہلاتے ہیں, انہوں نے بھی جتنی روایتیں بیان کی وہ ان روایتوں کے مقابلے میں کم ہیں جتنا وہ جانتے تھے. یعنی جتنی روایتوں کا علم ان کے پاس تھا اس کے مقابلے میں جو انہوں نے بیان کیا وہ کم ہے, پھر بھی ان کو مکثرین صحابہ کہا جاتا ہے. یہ ہے کمال احتیاط کی بات کہ انہوں نے حضور کے ارشادات عالیہ کے سلسلے میں کمال احتیاط سے کام لیا. جی جان بوجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹ بیان کرنا بڑا خطرناک ہے, جان بوجھ کر کے. بھائی جو بات حضور نے نہیں فرمائی اس کی نسبت تم کرو کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, وہ بھی جان بوجھ کے کہو, بہت خطرناک چیز ہے. نمبر دو, جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے اس کو تم جان بوجھ کے منسوب کرو, ہکذا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے عمل کیا, تو جو عمل حضور نے کیا نہیں, جو بات حضور نے فرمائی نہیں, اس کی نسبت تم حضور کی طرف جان بوجھ کے کرو, یہ ہے بڑی خطرناک چیز, بڑی وعید کی چیز, بڑی وبال کی چیز, یاد رکھنا. تو اس میں اقوال اور افعال دونوں کی غلط نسبت کے اوپر وبال ہے. تعمد کی قید سے ایک بات نکل گئی, اگر غلطی میں, سہو میں, بھول سے اگر کسی نے ایسی بات بیان کر دی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی پکڑ نہیں ہوگی. غلطی ہو گئی, بھول ہو گئی, سہو خطا ہو گئی, اور اس نے بیان کر دیا کہ ایسا حدیث میں ایسا حضور نے بیان کیا, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو معاف کر دیں گے. اور یاد رکھنا, کذب مع التعمد, کذب مع التعمد یعنی عمدن جھوٹ, کسی بھی مقصد سے ہو, کسی بھی مقصد سے, وہ غلط ہے, اس کی ہرگز اجازت دی جائے گی نہیں. یعنی کوئی آدمی یوں سوچے کہ میں حضور کے نام سے ایک بات بیان کر دوں تو لوگ عمل کریں گے, لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی, لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا, اس لیے میں یہ حرکت کرتا ہوں, تو بھی اجازت نہیں ہے. یعنی جان بوجھ کر کے جھوٹی نسبت قول یا فعل کی کسی صالح مقصد کے لیے بھی ہو تو بھی اس کی اجازت دی جائے گی نہیں. کیوں اجازت نہیں دی جائے گی, یہ نقطہ بڑا اہم سمجھ لو. اس لیے کہ حدیث شریف کا مقصد ہے قانون سازی, شریع ضابطہ بیان کرنا, یہ حدیث شریف کا اہم ترین ایک مقصد ہے. اب اگر کوئی آدمی حدیث بیان کرے جان بوجھ کر کے جھوٹی, سامنے والا اس کو سن لے رہے تو کیا سمجھے گا کہ یہ تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے, یہ تو اللہ کے رسول کا عمل مبارک ہے, یہ تو اللہ کے رسول کا فعل مبارک ہے, لہذا وہ اس کو قول رسول فعل رسول مانے گا. اور حضور کا قول ہوتا ہے حقیقت میں اللہ کا فعل قول, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, تو اب یہ بات لوٹی کہاں؟ اللہ تعالی کے اوپر. تو ایک آدمی نے حدیث گڑی, گھڑ کے سنا دی. اب سننے والا کیا سمجھے گا کہ یہ حدیث رسول ہے, اور حدیث رسول وہ تو اللہ تعالی کا فرمان ہوتا ہے. تو حقیقت میں یہ افترا لوٹا کہاں پر؟ اللہ تعالی پر. اور افترا علی اللہ یہ بڑا سنگین جرم ہے, بڑا خطرناک گناہ ہے. اسی لیے کسی اچھے مقصد کے لیے بھی حدیث گڑنا یہ بڑا خطرناک ہے, اور اپنے آپ کو جہنم کا مستحق قرار دینا ہے. جی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ بن مسعود اپنے والد بزرگوار حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو میرے بارے میں جان بوجھ کر کے جھوٹ بولے تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے. وے کتنی سخت وعید ہے بھائی. شرائع حدیث تو یہاں تک فرماتے ہیں, اعراب کی غلطی بھی اس میں شامل ہے. کوئی آدمی جان بوجھ کے غلط اعراب پڑھے حدیث شریف کا, وہ بھی فل یتبوا مقعدہ من النار میں شامل ہے. تو الفاظ رسول, افعال رسول کو جان بوجھ کر غلط, یہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے بے. اب یہ جو ہے نا فل یتبوا, اس کو بعض حضرات نے امر برائے بدعا قرار دیا ہے. امر کبھی دعا کے معنی میں آتا ہے, یہاں بدعا کے معنی میں کہ فل یتبوا امر ہے, لیکن معنی کیا ہے اس کا؟ بدعا, کہ اس کے لیے بد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کر دے. وے نمبر دو, بعض حضرات کہتے ہیں کہ امر بمانا ماضی, کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کو ٹھکانہ بنا دیا ہے, ٹھکانہ طے ہے اس کا جہنم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. گویا کہ اس طرح حدیث گڑنے کا لازمی نتیجہ, لازمی جزا, لازمی بدلہ یہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے. بعض حضرات کہتے ہیں یہ ضابطے کی سزا حدیث میں بیان کی گئی کہ ایسے آدمی کے لیے جہنم کی سزا ہے, لیکن کریم ذات معاف کر دے وے وہ الگ بات ہے. دوسرا یہ کہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے, اس کا مطلب خلود فی النار نہیں ہے کہ وہ دائماً ابدا جہنم کی آگ میں رہے گا. تیسری بات یہ ہے کہ حدیث عمدن جھوٹ یہ گناہ کبیرہ تو ہے, لیکن اس کی وجہ سے آدمی کافر نہیں بن جاتا. گناہ کبیرہ ہے لیکن اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائیں گے نہیں. تو بہرحال اگر کوئی آدمی ضرورت کے وقت پر ضعیف حدیث کو بیان بھی کرے تو لوگوں کو بتلا دے کہ بھائی جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں نے اس کی سند ضعیف ہے, یہ بیان کر دینے کو علماء نے احتیاط قرار دیا ہے. جی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھنا, اب یہ پورے باب میں اسی مضمون کی روایت ہے الفاظ کی کچھ تبدیلی کے ساتھ. اس حدیث کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے, من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار, متواتر روایت ہے. کہتے ہیں کہ 62 صحابہ سے اور ایک قول میں 100 صحابہ سے یہ روایت منقول ہے, اور اس میں اشرعی مبشرہ بھی شامل ہے. اور ہر زمانے کے اندر اس حدیث کو نقل کرنے والی ایک بہت بڑی جماعت رہی ہے. ہر زمانے میں اس حدیث کو نقل کرنے والی ایک بہت بڑی جماعت رہی ہے, اس لیے یہ روایت تواتر کے درجے کی ہے. اب یہ روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بارے میں جھوٹ مت بولو, اس لیے کہ میرے بارے میں جھوٹ بولنا یہ جہنم میں داخل کروا دے گا. جو بھی نبی کے بارے میں جھوٹ بولے گا یہ عمل اس کو جہنم کی آگ میں داخل کروا دے گا. اس حدیث کے شرح میں شرح نے ایک ضابطے کی بات لکھی ہے کہ ایک مرتبہ کسی راوی سے کذب علی النبی ثابت ہو جاوے, ایک مرتبہ بھی کسی راوی سے کذب علی النبی ثابت ہو جاوے تو آئندہ اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوگی, اگرچہ وہ توبہ کر ڈالے. تو پہلی مرتبہ والے کذب کا گناہ معاف ہوگا لیکن روایت تو اس کی ناقابل قبول ہو جائے گی. یہ جمہور کا مسلک ہے کہ ایک مرتبہ بھی روایت میں کذب علی النبی ثابت ہو گیا تو آئندہ اس کی روایت ناقابل قبول ہوگی. توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف کریں گے لیکن روایت قبول نہیں کریں گے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں یوں فرماتے ہیں کہ اگر اس نے صحیح توبہ کر لی, ایک مرتبہ قسم علی نبی کے بعد صحیح توبہ کر لی تو شرائط کی رعایت کے ساتھ اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا. مع رعایت شرائط عند المحدثین اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا. یہ امام نووی کا مسلک ہے, باقی جمہور تو منع کرتے ہیں. چلو صلی اللہ علیہ وسلم. امام لیث ابن سعد جو راوی ہے نا اس حدیث کے, تو قاہرہ میں ان کا مزار ہے مصر کے اندر, ایک مسجد بنی ہوئی ہے مسجد امام لیث ابن سعد اور اسی میں ان کا مزار ہے. مغرب کی نماز میں نے پڑھی تھی ان کی مسجد میں. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علیہ, جس نے میری طرف میرے بارے میں جھوٹ بولا. دیکھیے اب احتیاط دیکھو, حسبتہ میرا خیال یہ ہے کہ حضور نے آگے کیا فرمایا تھا متعمدن, دیکھ لیا ان لوگوں کا احتیاط. ایک لفظ بھی حضور کے بارے میں جب تک یقین نہ ہو نسبت کرنے تیار نہیں ہے, حالانکہ یہ 10 سال کے لازم پکڑنے والے خادم خاص ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن کیا فرماتے حسبتہ کہ من کذب علیہ کے بعد میرا خیال یہ ہے کہ حضور نے فرمایا تھا متعمدن. تو کا فلیتبوا مقعدہ من النار. جی صلی اللہ علیہ وسلم. جی یہاں لفظ آیا من تقول علیہ, کہ جو میرے بارے میں ایسی بات کہے جو میں نے نہیں کہی تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے وے. جی
صلی اللہ علیہ وسلم.
إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فليقل حقا أو صدقا، ومن تقول علي ما لم أقل فليتبوع مقعده من النار.
یہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا جبکہ آپ منبر مبارک پر جلوہ افروز تھے. یہ صحابہ کا کمال کے کیفیت ارشاد بھی نقل کرتے ہیں کہ کس حال میں حضور نے یہ ارشاد فرمایا. کیا فرمایا منبر مبارک پر؟ ایاکم وکثرت الحدیث عنی، تو میری طرف سے بکثرت حدیث بیان کرنے سے بچو، بکثرت میری طرف سے حدیث مت بیان کیا کرو، احتیاط برتو. فمن قال علی فلیقل حقا، جو بھی میرے بارے میں کوئی بات کہوے تو صحیح سچی بات بولے. نبی کی بات تم بول رہے ہو، صحیح سچی بات بولو. او صدقن، یعنی حق لفظ تھا یا صدق کا لفظ تھا؟ دیکھیں دونوں کا مفہوم ایک ہی نکلتا ہے، لیکن پھر بھی یہ صحابہ کا احتیاط ہے کہ حقن کا لفظ تھا یا صدقن کا لفظ تھا. ومن تقول علی، جس نے میرے بارے میں ایسی بات کہی، معلوم اقل، جو میں نے نہیں کہی، یعنی میرے بارے میں جھوٹ گڑا، فلیتبوا مقعده من النار. اب یہاں ایک بات سمجھو کہ کثرت حدیث سے حضور نے کیوں منع فرمایا. پیچھے تو اس کی چند وجوہات بتلائی، ایک اور وجہ سمجھو. کثرت حدیث سبب خطا ہے، کہ اس کی وجہ سے حدیث کے الفاظ میں خطا ہو سکتی ہے. کثرت حدیث سبب کذب ہے، کہ کثرت سے حدیث بیان کرنے کی وجہ سے آدمی جھوٹ بیان کر دے رہے. تو کثرت حدیث سبب خطا بھی ہے اور سبب کذب بھی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت حدیث سے منع فرمایا. نمبر دو، کسی کا ذہن کمزور ہو گیا ہو، حافظہ کمزور ہو گیا ہو، تو پھر حدیث کا بیان کرنا ممنوع ہو جاتا ہے. کہ بھائی حافظہ تمہارا کمزور ہو گیا، اب حدیث زبانی بیان مت کرو. اس لیے کہ پتہ نہیں کیا الفاظ تھے اور تم کیا بیان کرنے لگ جاؤ، ممنوع. نمبر تین، کسی کے اندر نسیان کا مرض ہو تو اس کے لیے بھی حدیث بیان کرنا ممنوع ہے. اس لیے کہ نسیان کی وجہ سے کیا الفاظ تھے اور کیا الفاظ بول ڈالے کہہ نہیں سکتے. نمبر چار، بغیر تحقیق کے حدیث بیان مت کرو. بیان کرو تو پوری تحقیق کے ساتھ، کہ بھائی راوی کون ہیں، کیسے ہیں، کیسے نہیں ہیں، برابر اچھی طریقے سے حدیث کو بیان کرنے، تحقیق کر کے بیان کرنے. اس لیے ائمہ جرح و تعدیل کیا فرماتے ہیں کہ جو صوفیاء کرام ہم سے بہت پہلے جنت میں چلے گئے اور جنت میں جا کر انہوں نے ڈیرے ڈال دیے، لیکن جب وہ حدیث کی سند میں آئیں گے نا، وہاں ہم کو نہیں چھوڑیں گے، وہاں ہم ان پر جرح و تعدیل کریں گے، بھلے کتنے اونچے درجے کا ان کا تصوف میں مقام ہو اور جنت میں ہم سے کتنے بھی آگے جا کے ڈیرے ڈال چکے ہو، سند میں آئیں گے پھر ہم ان پر جرح و تعدیل کریں گے. اس لیے کہ اللہ کے رسول کی روایت کا معاملہ ہے، وہاں ہم ان کی بزرگی نہیں دیکھیں گے، وہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ بات تم نے کہاں سے بیان کی، کس راوی سے آپ نقل کرتے، کہاں سے آپ نے سنی ہے، راوی آپ کے فاسق تو نہیں ہے، وہ جو ہے غلط عقیدے والے بدعتی تو نہیں ہے. کہا ہم وہاں ان کی اچھی طریقے سے جرا تعدیل کریں گے، پھر ہم ان سے روایت لیں گے. جی صلی اللہ علیہ وسلم.
قال أما إني لم أبالغ منذ أسلمت ولكني سمعت كلمة يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
دیکھو یہ حدیث کی سنت کے بے شمار فوائد ہے. ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کو نام کی تلاش ہو تو اس میں مل جائیں گے. نئے نئے نام اگر آپ کو تلاش کرنا ہو تو نئے نئے نام ملیں گے, ایسے ایسے کے جو دنیا میں نایاب ہوتے ہیں ایسے نام. تو یہ عامر ابن عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں, وہ اپنے والد بزرگوار سے نقل کرتے ہیں, یعنی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے. تو کہا میں نے اپنے عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد بزرگوار یعنی حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ پوچھا. تو سائل ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر اور مسئول عنہ ہے حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ. کا میں نے پوچھا ابا جان ما لی اسمعو کا, میں سنتا نہیں ہوں آپ کو, کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث بیان کرتے ہو؟ کیا آپ تو حضور کے اتنے مقرب اتنے قریبی رشتہ دار اور پھر بھی آپ حضور کے حوالے سے حدیث بیان نہیں کرتے ہو؟ میں نے نہیں سنا آپ کو. اب بیٹا جو باپ سے اتنا قریب رہنے والا ہوتا ہے وہ اگر اپنے ابا سے کوئی حدیث نہ سنے تو دوسرے نے تو بدرج اولا نہیں سنی ہوگی. تو کہا ابا جان آپ حضور سے حدیث کیوں نہیں نقل کر دے؟ پھر مثال دی, کما اسمع ابن مسعود و فلانا و فلانا, جیسا کہ میں سنتا ہوں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یہ فرمایا یہ فرمایا, اور فلاں فلاں یعنی حضرت ابو ہریرہ, ام المؤمنین حضرت عائشہ, ایسے مکثرین روایت. کہ میں ان کو سنتا ہوں, وہ تو بکثرت حدیث بیان کرتے ہیں, اور ابا جان آپ کیوں حدیث بیان نہیں کرتے؟ یہ سوال کیا حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اپنے والد حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے. دیکھو ایک بات ہے کہ بیٹوں کو یہ جذبہ لگا رہتا ہے کہ میرے ابا جان کی بھی بڑی مجلس ہوئے, بڑی محفل ہوئے, ان کے بھی ارد گرد بڑا ہلکا لگا ہوئے. اسی لیے بعض مرتبہ بیٹے کہتے ہیں کہ آپ کی مجلس ایسی کیوں نہیں لگتی جیسے فلاں بزرگ کی لگتی ہے؟ تو ایک فطری چیز ہے, ایک جذباتی چیز ہے. اپنے باپ کو بھی بیٹا ایک اونچے مقام پر دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا باپ بھی مسند ارشاد کے اوپر ہوگے. اب یہاں دیکھیے حدیث کے ذخیرے میں حضرت زبیر ابن عوام سے 38 روایتیں منقول ہیں اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے 848 روایات منقول ہیں. تو یہ یوں کہنا چاہتے تھے کہ ابا حضرت عبداللہ ابن مسعود, حضرت ابو ہریرہ, حضرت عائشہ کتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں اور آپ تو کچھ بیان ہی نہیں کرتے حضور کی طرف سے ہمارے سامنے حدیثیں. تو حضرت زبیر ابن عوام نے کیا جواب دیا؟ قال, یہ جواب ہے دفع دخل مقدر. کیا دفع دخل مقدر کیا؟ ایک امکان یہ رہتا ہے نا کہ میں حضور کے ساتھ نہ رہا ہوں زیادہ, اس لیے میں نے زیادہ حدیث نہیں سنی, اور زیادہ حدیث نہیں سنی اس لیے میں زیادہ بیان نہیں کرتا. تو حضور کی طول صحبت, زیادہ حضور کے ساتھ رہنا نہیں ملا ہو اس لیے آدمی حدیث بیان نہ کرے. تو اس کا جواب پہلے ہی دے دیا حضرت زبیر ابن عوام نے. کیا جواب دیا؟ جب سے میں مسلمان ہوا میں حضور سے الگ نہیں ہوا ہوں, یعنی اسلام لانے کے بعد میں نے حضور کی صحبت اٹھائی ہے. اب یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت زبیر تو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں سے تھے, پھر کیسے فرما رہے کہ منذ اسلم دو انی لم افارق منذ اسلم دو, کہ جب سے میں ایمان لایا تب سے میں نے حضور کو چھوڑا نہیں. تو شرح کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت پر معمول ہے کہ میں نے ایمان لانے کے بعد اکثر اوقات حضور کے ساتھ گزارے ہیں, میں نے حضور کو اکثر اوقات میں چھوڑا نہیں ہے. یہ اکثریت مراد ہے. کہ بکثرت میں رہا ہوں، اکثر اوقات میں الگ اور جدا رہا نہیں ہوں، یہ ان کے کہنے کا مطلب ہے. ولیکنی، لیکن میں حدیث کیوں بیان کرتا ہوں، کیوں کم بیان کرتا ہوں؟ سمعت کلمتن یقول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کلمہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، من کذب علیہ متعمدا، من کذب علیہ متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار. بس اس حدیث کی بنیاد پر میں احتیاطاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث بہت کم بیان کرتا ہوں. دیکھ لیا حضرات صحابہ کا احتیاط کا معاملہ. چار گروہ ہے صحابہ کے، سمجھ لو اصولی طور پر حدیث کو بیان کرنے میں. نمبر ایک، مکثرین صحابہ، جنہوں نے 1000 یا 1000 سے زیادہ روایت امت کو سنائی، ان کا نام رکھا جاتا ہے مکثرین صحابہ. نمبر دو، متوسطین، جنہوں نے 1000 سے کم، 500 سے زیادہ حدیث نقل کر کے امت کو سنائی، 1000 سے کم اور 500 سے زیادہ، ان کا لقب رکھا جائے گا متوسطین. نمبر تین، 500 سے کم اور 40 سے زیادہ والے، یعنی جن صحابہ کرام سے 500 سے کم روایت منقول ہے لیکن 40 سے زیادہ، یہ تیسرا درجہ ہے صحابہ کا روایت نقل کرنے میں. چوتھا درجہ ہے 40 سے بھی کم روایت نقل کرنے والے مقلین، 40 سے بھی کم روایت نقل کرنے والے. یہ چار طبقات ہیں صحابہ کرام میں نقل حدیث کے اعتبار سے.